أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الظاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم بلند آواز درود پڑھے محمد وعلى آل محمد بار دیگر بلند آواز درود پڑھے محمد وعلى آل محمد اس خدا کے شکر کے ساتھ آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے قلوب کو امام حسین کی طرف مائل کیا اس خدا کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ پروردگار نے اس فساد کے دور میں کہ جہاں پر نفسہ نفسی کا دور ہے پریشانی کا دور ہے ہمارے نفوس کو اس کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دی ہے کہ جو سفینۃ النجات ہے کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات بے شک کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کو پروردگار نے اس کائنات کے اندر باقی رکھا اسی طرح سے ہماری بقا بتاتی ہے کہ ہم حسین کی کشتی میں سوار ہیں کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغات کے خلاف لوگوں نے ان پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا جب عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کی تعمیر کی جائے کہ جس کے نتیجے میں جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی اہل بیت کے جتنے بھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغات کے نتیجے میں توحید پرست ہو گئے حضرت نوح کو نبی خدا مان لیا ان کو اس کشتی میں سوار کر دیا جائے جس کے نتیجے میں خداوند عالم کے عذاب سے بچ سکیں ابھی اگر خداوند عالم نے ہمیں فساد سے بچا کے رکھا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پروردگار نے سفینہ حسین میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے اگر اس دنیا میں لگی آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پا رہی اگر اس دنیا میں لگی فساد کی آگ ہماری اولاد کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثل ابراہیم خداوند عالم نے حسین کے ماننے والوں کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جس قدر اس مرضی زمانے کے نمرود نے اس آگ کو روشن کیا جس قدر مرضی بلند آگ بنائی گئی یہاں تک کہ خود اس کے اندر جھلس کے مر رہے ہیں پوری دنیا کے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا پوری دنیا کے جوان نسل کو تباہ کر دیا پوری دنیا کو ماتا پرست بنا دیا پوری دنیا کو کہا کہ دیکھو جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارا ہے اور اس کے اوپر کسی اور دوسرے کا حق نہیں ہے عجیب حسین کی کشتی میں سوار ہونے والوں کا طریقہ ہے کہ جو اپنے پاس ہے وہ بھی کہتے ہیں حسین کا ہے اور دے کے یہ جان لیتے ہیں کہ جب حسین کے نام پہ دیا ہے تو کم نہیں ہوگا ہمیشہ زیادہ ہوگا عجیب کشتی ہے حسین میں سوار ہونے والوں کا نرالا انداز ہے جہاں پر غرب نے آ کر پوری دنیا کے اولاد کو پوری دنیا کے جوان نسل کو تباہ کر دیا وہیں پر ہماری جوان نسل فرش ازا پر آ کے بتاتی ہے کہ اس آگ میں کودنے کے باوجود خداوند عالم نے اس آگ سے محفوظ رکھا ہے ہماری جوان نسل کا فرش عذاب پر آنا امام حسین علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا بتاتا ہے کہ پروردگار نے کچھ ایسے نفوس ہیں کہ جن کو مائل کر رکھا ہے اپنی حجت کی جانب، کہ جس کے نتیجے میں اس دنیا میں خیر باقی ہے۔ پوری دنیا یہ سمجھی کہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن امام حسین کی کشتی میں سوار افراد کو پتہ چل گیا کہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جتنا دیتے چلے جاؤ گے خدا بندی عالم اتنا بڑھاتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد کا۔ آپ کی خدمت میں اس ان تمام مجالس کے موضوع کو ذکر کیا کہ ہم محبت پہ بات کریں گے۔ کل کی گفتگو میں دو نقطے آپ لوگوں کی خدمت میں مکمل کیے۔ ایک نقطہ کہ جو تعریف ہے محبت کی وہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی۔ تین تعریفیں آپ کی خدمت میں محبت کی تھیں۔ ایک لغوی تعریف کی کہ محبت سے مراد کسی ایک جانب کا توجہ ہے، توجہ سے سنیے گا، بس درود پڑے محمد والے محمد پر۔ بہت تیزی سے گزروں گا، چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی آج کچھ معروضات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کریں اور انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے کے چلیں۔ جب ہم لوگوں نے محبت کی تعریف کی تو کہا کہ جب لغوی تعریف محبت کی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یعنی ایک طرف کا دوسری طرف کی جانب میلان ہونا، یہ محبت کہلاتا ہے۔ جب قرآن کی تعریف، قرآنی تعریف آیت اللہ مصباح یزدی نے جو کی اخلاق در قرآن میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جہاں پر تناسب موجود ہو تمایل کے درمیان، یعنی دو طرفوں کے درمیان، ابھی مجھے بہت زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ان تمام الفاظ کے معنی کو میں کوشش کی باہر بہتے امام حسین آپ لوگوں تک منتقل کرنے کی، کہ جہاں پر ایک تناسب موجود ہو تمایل موجود ہو اس طرح سے کہ جہاں پر مابہل اشتراک کم ہوتا چلا جاتا ہے مابہل اشتراک بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنا مابہل اشتراک بڑھتا چلا جائے گا سمجھ میں آ گیا کہ اتنی ہی محبت زیادہ ہے۔ تیسری تعریف جو فلسفی تعریف کل آپ کی خدمت میں کی کہ جہاں پر علامہ فرماتے ہیں کہ ان الحب ہوا تعلق وجودی و انجذاب، یعنی ایک تعلق وجودی ہے علت مکملہ اور معلول مستقبل میں، یعنی اس طرح سے کہ جب انسان کسی بھی فعل کے ذریعے سے، توجہ سے جملہ سنیے گا، کسی بھی فعل کے ذریعے سے اپنے نفس میں وجودی ترقی کو پاتا ہے تو اس فعل سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مجھے کیوں زیارت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے؟ اس وجہ سے کہ جب بھی میں زیارت امام حسین کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، صرف قصد کرتا ہوں تو خداوند عالم میرے وجود کو ترقی عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اس نیت سے بھی محبت ہے کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف مجھے محبت نہیں ہے، چونکہ یہ اتباع اہل بیت میں ہیں اسی وجہ سے خداوند عالم کو بھی اس نیت سے محبت ہے، اسی لیے نیت کی خدا نے عبادت لکھ دی۔ توجہ کیا آپ؟ بس یہاں پر علت مکملہ ہے۔ علت مکملہ سے کیا مراد؟ ایک سبب ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں میرا نفس ترقی کرتا ہے۔ علت مکملہ ہے یعنی ایک سبب ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو خداوند عالم نے مجھے اس زندگی کو عطا کیا ہے، مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کی طرف میں بڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں صبح کو اٹھا، میں نے نیت کی کہ آج میں نے مچھلی سے عزا میں جانا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننا ہے۔ یہ جیسے ہی میں نے نیت کی ہے، خداوند عالم نے وہاں سے ہی فرشتے کو کہنا شروع کر دیا، دیکھو اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ عجیب بات یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جہاں پر انسان کوئی حسنہ انجام دے، کوئی نیکی انجام دے، تو خداوند عالم داہنے شاہنے پہ جو موجود فرشتہ ہے اس کو کہتا ہے، کرامن کاتبین، ان کو کہتا ہے کہ دیکھو جب تم داہنے سائٹ پہ بیٹھے ہو، جیسے اس نے نیکی کا ارادہ کیا تم نیکی لکھنا شروع کر دو۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جہاں پر دونوں فرشتے کام کرتے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ جیسے ہی مجلس کو، محافل کو ذکر علی سے سنوارتے ہو، داہنا نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے اور بائنا برائیاں مٹاتا چلا جاتا ہے۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب کیا ٹھہرا؟ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خداوند عالم بھی اس عبادت سے، اس فعل سے محبت کرتا ہے۔ بس ہر وہ فعل کے جو انسان کے نفس کے لیے مکمل ہوتا ہے، یعنی اس کو مکمل کرتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس کو اس کے مقصد حیات کے قریب کرتا ہے، پتہ یہ چلا کہ انسان اس فعل سے محبت کرتا ہے۔ یہ تین تعریفیں آپ کی خدمت میں کل ہم نے پیش کی۔ اس کے بعد تعلق وجودی کو بیان کیا۔ تعلق وجودی سے کیا مراد؟ چاہوں گا کہ جو کل مومنی نہیں آ سکے وہ ہمارے ساتھ ساتھ اس موضوع کے ساتھ آگے چل سکیں۔ ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تعلق وجودی سے مراد یہ کہ میرے وجود کا تعلق وہ جو محبوب ہے، اس کے وجود کے ساتھ ہو جائے. اس محبوب کے وجود کو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، لیکن چونکہ میرے نفس کا تعلق اس وجود کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ مجھے اس وجود سے محبت ہو گئی. کل اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا ایک واقعہ ذکر کیا، ان کی تاریخ نقل کی کہ کس طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری، ان کو رسول خدا کی صرف نام سننے سے، ان کی علامات سے، ان کے اس کائنات میں آنے سے، ان کے اس کائنات میں آنے کے بعد عدل و انصاف بپا کرنے سے، ایک حکومت اسلامی قائم کرنے سے، ان کے معاجز سے، ان تمام امور سے اتنی محبت ہو گئی، دیکھا نہیں ہے؟ ایک تعلق وجودی قائم، ایک تعلق وجودی قائم ہو گیا. اس تعلق وجودی کے نتیجے میں حضرت ابو ایوب انصاری اگر مدینہ میں گھر بناتے ہیں، اور وہ گھر بھی کوئی بہت عالی شان گھر نہیں بناتے، صرف اس نیت کے ساتھ بناتے ہیں کہ وہ جس وجود کے ساتھ میرے وجود کا تعلق قائم ہوا ہے، جب بھی وہ مدینہ تشریف لائیں تو میرے گھر آ جائیں. صرف اس تعلق وجودی کے نتیجے میں جب حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ میں ہیں، رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں اور اپنی اونٹنی کے مہار کو اس کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں کہ پروردگار نے اس قصوہ کے اوپر الہام کیا ہے کہ کس گھر میں جا کے رکنا ہے، تو وہ کسی اور کا گھر انتخاب نہیں ہوتا مگر یہ کہ جس کے ساتھ رسول خدا کا تعلق وجودی ہو. بس پتہ یہ چلا کہ اگر میرا تعلق وجودی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قائم ہو جائے، مولا میں نے کربلا دیکھی نہیں ہے، مولا میں کربلا میں اس 61 ہجری کی کربلا میں آ نہیں سکا، لیکن تعلق وجودی قائم ہو گیا جس کی وجہ سے جہاں جہاں پر بھی امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، اس زمین سے، اس پتھر سے، اس جگہ سے، اس فضا سے، ہر شے سے مجھے محبت ہونے لگتی ہے. نسبت ہو گئی، نسبت ہو گئی. بھئی اب غور کریے کہ ایک ماں ہے، ماں کا بچہ اگر کہیں پر سفر پہ باہر چلا جائے تو وہ اس کے کمرے میں جاتی ہے، اس کے کپڑوں کو اٹھاتی ہے، اس کے کپڑوں جو دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس کو قریب کرتی ہے، اس کی خوشبو کو سونگتی ہے، اس بچے کی خوشبو اس کو اس کے کپڑوں سے آ رہی ہے، جب سفر سے واپس آتا ہے تو اسے خود محبت کا اظہار کرتی ہے. صرف اس نسبت کی وجہ سے ابھی اس کپڑوں کے اندر اس کے بچے کا بدن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بچے کا بدن ان کپڑوں کے اندر ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس بچے کو وہ ہاتھ لگا رہی ہو، وہ سفر پہ ہے، زیارات پہ کیا ہے، لیکن اس کے کپڑوں کو لے گی، اداس ہے. ایک تعلق وجودی جیسے ہی قائم ہوا، نہ صرف یہ کہ محبوب بلکہ اس محبوب سے منسوب جتنی چیزیں ہیں خدا اس کی بھی محبت دل میں ڈال دیتا ہے. میرے جیسے ہی تعلق وجودی امام حسین علیہ السلام سے بنا. اگر آپ یہ غور کریے، ابھی جو ذریعہ مبارک ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ چاندی کی ہے، سونے کی ہے. اگر یہی ذریعہ مبارک کسی لکڑی کی ہوتی، مجھے اس لکڑی سے محبت ہو جاتی، کسی پتھر کی ہوتی، مجھے پتھر سے محبت ہو جاتی، تو چاندی کی ہے، مجھے چاندی. یعنی وہ پتھر کے جو امام حسین علیہ السلام کے حرم میں لگا ہے، چونکہ امام حسین کے حرم میں لگا ہے اور میرا ایک تعلق وجودی قائم ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جس کی وجہ سے میں جب بھی داخل ہوتا ہوں ان پتھروں کو بوسا دینے لگتا ہوں، ایسا ہے چونکہ تعلق وجودی قائم. بس پتہ یہ چلا کہ یہ محبت کہلاتی ہے، یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. متعلق محبت، یعنی محبت میں کس سے کروں؟ توجہ سے سنیے گا، آج کچھ سخت باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. میں کس سے محبت کروں؟ مجھے امام حسین سے محبت ہے، مجھے امیر المومنین سے محبت ہے. جتنی مجھے، توجہ سے جملہ سنیے گا، سخت ہے، اس کو برداشت کریے گا، انشاءاللہ جواب دیں گے اس کا. جتنی مجھے امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، کیا آیا امام نقی علیہ السلام سے بھی اتنی محبت ہے؟ جتنی مجھے امیر المومنین علیہ السلام سے محبت ہے، کیا آیا امام تقی علیہ السلام سے بھی اتنی محبت ہے؟ جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب ایک نور، ایک نور. خداوند عالم نے جب اپنی لامحدود ذات نے لامحدود محبت کی ہے، उस लामहदूद मोहब्बत के नतीजे में जिसको इस कायनात में अपनी सिफात सबूतिया का आईना बनाया है वो ये चहारद, वो ये 14 मासूम। लेकिन जितनी मोहब्बत में अमीरुल मोमिनीन से करता हूँ क्या आया, उतनी ही मोहब्बत इमाम काजिम अलैहि सलाम से करता हूँ, इमाम बाकर अलैहि सलाम से करता हूँ, इमाम सादिक अलैहि सलाम से करता हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि ये एक नूर है, जबकि मुझे ये मालूम है कि ये सब एक इंसान है, कि अगर अमीरुल मोमिनीन किसी और जगह पे होते तो वही अमाल अंजाम देते कि जो दूसरे मासूम ने किए। इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहि सलाम की तमाम। मैं मोहब्बत किस तरीके से करता हूँ, मुतअल्लिक मोहब्बत किस तरह से करार दूं, तवज्जो से सुनिएगा इसे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सवाल समझ आया आप लोगों को? यानी मुतअल्लिक मोहब्बत यानी जिससे मैंने मोहब्बत करनी है उसको कैसे करार दूं, उसको कैसे डिफाइन करूं। खुदाबंद आलम ने इंसान की फितरत में रखा है, तवज्जो से सुनिएगा इसे। एक दफा फिर भी दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदावंद आलम ने इंसान के फितरत में कुछ उमूर रखे हैं, फितरत यानी जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। खुदावंद आलम के हबीब रिवायात मासूमी जिस तरह से कहती हैं कि खुदावंद आलम ने इंसान को फितरत तौहीद पर खल किया है, तो जो है आप लोगों की। इसी तरह से खुदावंद आलम ने जब इंसान को खल्क किया तो फितरतन इंसान को जीबाई से मोहब्बत करने वाला खल्क किया है। इंसान हमेशा जमाल से मोहब्बत करता है, बदसूरती से मोहब्बत नहीं करता। कभी कोई एक इंसान ऐसा नहीं है कि जो आकर कहे कि वो बदसूरत है इसलिए अच्छा है। हमेशा इंसान खूबसूरती से मोहब्बत, खूबसूरती के मेयार तब्दील हो सकते हैं, मेयार खूबसूरती और है। मिसाल अगर हम लोग जाहिरी खूबसूरती की मिसाल लें तो पाकिस्तान में जाहिरी खूबसूरती का मेयार और है, अफ्रीका में मुमकिन है और है। अफ्रीका में जाहिरी खूबसूरती का मेयार मसलन जो जितना ज्यादा स्याह होगा वो उतना ज्यादा खूबसूरत होगा, जिसका नाक जितना ज्यादा चिपटा होगा वो उतना ज्यादा खूबसूरत होगा। मुमकिन है कि अफ्रीका में खूबसूरती का मेयार और हो, पाकिस्तान में खूबसूरती का मेयार अगर जाहिरी एतबार से देखें तो बड़ी आंखें, मुमकिन है चाइना जाए तो कहीं जिसकी सबसे छोटी आंख होंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत वो है। मुमकिन है कि अगर किसी और मुल्क चले जाएं तो वहां पर खूबसूरती का मेयार रंग तब्दील करने की वजह से आंखों के नाक के, ये जाहिरी खूबसूरती की बात कर रहा हूं, भी हम लोग नफ्स की बात नहीं कर रहे। तो ये खूबसूरती का मेयार तब्दील हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी इंसान ये कहे कि बद अखलाकी अच्छी है, मुझे बद अखलाकी अच्छी लगती है, मुझे कोई बुरा भला कहे तो मुझे अच्छा लगता है, मेरी कोई इज्जत ना करे तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा कोई एहतराम ना करे तो अच्छा लगता है। इंसान हमेशा जीबाई से मोहब्बत करता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि इंसान जिश्ती से मोहब्बत करे, बदसूरती से मोहब्बत करे, हमेशा खूबसूरती से मोहब्बत करता है। और अजीब बात दूसरी आप ये देखिए कि हमेशा मदहा सराई खूबसूरती ही की जाती, जितनी खूबसूरती होगी उतनी ही मदह बयान की जाएगी, जितना ज्यादा जीबाई होगी जितना कोई ज्यादा खुश अखलाक होगा उसकी उतनी ही जीबाई को बयान किया जाएगा, उतनी ही उसकी खूबसूरती को बयान किया जाएगा। ऐसा नहीं है, यानी जितनी जीबाई उतनी खूबसूरती तो उतनी मत। खुदाबंद आलम के बारे में एक हदीस है कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, खुदाबंद आलम जमील है, जीबा है और जीबाई से मोहब्बत करता है। और परवरदिगार ने इंसान की फितरत में जीबाई से मोहब्बत लिख दी है। अगर इन दोनों कजियों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों जुमलों को जोड़ा जाए तो इसका मतलब यह ठहरेगा कि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत खुदा से होनी चाहिए, क्योंकि खुदाबंद आलम से जीबा कोई और नहीं। और उसकी सबसे बड़ी दलील अगर आप मेरे से मांगे, दलील मांगी, उसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि जीबाई की मद होती है। और खुदाबंद आलम ने फातिहतुल किताब में कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस कायनात में जितनी हमद है वो सब की सब हम परवरदिगार ने अपने साथ खास कर ली। दलील है किस चीज की? हम्द उसकी होती है जो जीबा हो। जब सारी की सारी हम्द यानी अलिफ लाम, जब कहा अलहमदो यानी कुल्लुल हम्द यानी जमीउल हम्द यानी जितनी हम्द है वो सारी की सारी खुदाबंद आलम ने अपने साथ खास कर ली। उस सिर्फ खुदाबंद आलम के लिए और किसी के लिए नहीं। اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ خدا بند عالم سے زیادہ زیبا وجود کوئی اور نہیں ہے، لیکن پروردگارہ میں تیری زیبائی کو کی مد کرنا چاہتا ہوں، تیری زیبائی کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ خدا بند عالم کہے گا کہ دیکھو، اگر تم میری زیبائی کو سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھو کسی اور جگہ پہ نہ جانا، علی کے چہرے کی طرف دیکھ لینا۔ اے خدا بند عالم نے مجھے جب آنکھیں دی ہیں زیبائی کے دیکھنے کے لیے، خدایا میں تیری اس تمام زیبائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدایا میں تیری زیبائی احسان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کسی اور کو نہ دیکھنا، حالت رکوع میں علی کی زکات کو دیکھ لینا۔ خداوند عالم میں تیری بخشش، عفو، درگزر، تیری مغفرت کی زیبائی دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا کسی اور کو نہ دیکھنا، اس گھرانے کو دیکھ لینا کہ کس طرح سے معاف کرتے ہیں۔ خداوند عالم میں تیری سخاوت کی زیبائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار وہ جو تیرا جمال ہے سخاوت کا، خداوند عالم میں اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار کہے گا کسی اور کے نہیں، علی کی سخاوت کو دیکھ لو۔ جب امیر المومنین کے پاس آ کر کوئی کہے کہ حاتم طائی کے 70 دروازے تھے اور 70 دروازوں سے بار بار بھی اگر کوئی جاتا تھا تو وہ پلٹاتا نہیں تھا، مولا آپ کے پاس ایک ہی دروازہ ہے، اور مولا کہیں کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں کہ اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر زیبائی کی حمد ہے تو میں جتنی زیبائی کسی میں دیکھتا چلا جاؤں گا۔ توجہ سے سنیے گا عزیز۔ بس میں نے جب زیبائی اخلاق کو دیکھا، خدا نے کہا دیکھو اخلاق اہل بیت دیکھو، میں نے کہا زیبائی شجاعت اہل بیت کو دیکھو، زیبائی وفا اہل بیت کو دیکھو، زیبائی عبادت اہل بیت کو دیکھو، کہا زیبائی سجدہ اہل بیت کو دیکھو، زیبائی تقویٰ، کہا کہ امیر المومنین کی ہجرت کی رات رسول خدا کو بستر پہ دیکھو، رسول خدا کے بستر پہ دیکھو۔ کہ علی بھی کہیں کہ مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی ہے کہ جیسی آج آئی ہے۔ خدایا میں تیری زیبائی جو تیری اطاعت، کہ جس نے تیری اطاعت کرنی ہے اس کی زیبائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ان کو دیکھو، جتنی زیبائی دیکھنی ہے پروردگار یہی کہتا چلا جائے گا کہ جتنی زیبائی لامحدود ذات میں موجود ہے، پروردگار نے اس تمام زیبائی پر اگر کسی کو خلق کیا ہے تو اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ لہ الحمد، تمام حمد اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے، جس طرح بھی آپ کی خدمت میں، تمہیں زیبائی کامل پروردگار کی ذات، اس زیبائی کامل و اکمل نے جب زیبا خلق کیا تو وہ اہل بیت کی ذات۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ لہ الحمد، تمام حمد پروردگار کے لیے، عرض حب علی و فاطمہ و ذریتہما علی البریہ، تمام حمد پروردگار کے لیے ہے، زیبائی پروردگار کے لیے ہے، اس زیبا پروردگار نے جب اس مخلوق کے اوپر، اس مخلوق پر جس کو پروردگار نے خلق کیا ہے، محبت علی و فاطمہ و حسن و حسین سامنے رکھی ہے، منہم فمن بادر منہم بالاجابہ، جس نے اس محبت کو قبول کرنے میں جلدی کی ہے، جعل اللہ منہم الرسل، پروردگار نے ان میں سے رسولوں کو چننا شروع کیا ہے۔ جس نے جلدی کی، خداوند عالم نے رسول کو چننا شروع کیا۔ وَمَنْ أَجَابَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد جس نے جلدی کی ہے ان کی محبت کو قبول کرنے میں، جَعَلَ مِنْهُمْ شِيَعَةً، پروردگار نے ان میں سے اہل بیت کے شیعہ بنانے شروع کیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَمَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ، اور پروردگار نے ان رسول کو کہ جنہوں نے جلدی کی ہے ان کی محبت کو قبول کرنے میں، یعنی کیا مطلب، ان کی زیبائی کو اپنانے میں، ان رسولوں کو اور جنہوں نے اس کے بعد ان کی زیبائی کو اپنانے میں جلدی کی ہے، پروردگار نے ان دونوں کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ خدا
کھول کے نعرہ حیدری۔
پس انسان کو خداوند عالم نے جمال سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے، خداوند عالم نے زیبائی سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے، لیکن زیبائی یہاں پر زیبائی ظاہری نہیں ہے عزیزو. اگر زیبائی ظاہری ہوتی تو خداوند عالم اہل بیت علیہ السلام کے تمام چاہنے والوں کو ایک صورت پہ خلق کر دیتا، لیکن عجیب بات یہ ہے خداوند عالم نے اہل بیت کے تمام چاہنے والوں کو ایک صورت میں نہیں بلکہ ایک سیرت میں خلق کیا ہے. کہ کربلا میں جتنے بھی ہیں ان کی ایک سیرت، اگر جان ہے سیاہ ہے، سیرت وہی ہے جو حبیب کی ہے. صورت فرق ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، صورت فرق ہے، سن فرق ہے، سب کچھ فرق ہے، لیکن خداوند عالم نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو چونکہ زیبائی سے محبت کرنے کا ان کو ہنر سکھایا ہے، اس وجہ سے خداوند عالم نے ان کو ایک سیرت پہ خلق کیا ہے. اگر خداوند عالم نے ایک صورت اور ظاہری زیبائی پر خلق کیا ہوتا تو خداوند عالم کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ حضرت بلال حبشی جب تک اذان نہ دے تب تک سورج طلوع نہ کرتا. بس پتہ یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت وہ کر رہا ہے کہ جو اس زیبائی کو اپنے نفس کو اس زیبائی سے مزین کر کے اپنے نفس کو بھی زیبا کر پا رہا ہے. جو اپنے نفس کو زیبا کر پا رہا ہے، بس پتہ یہ چلا کہ یہاں پر تعلق وجودی موجود ہے جس کی وجہ سے وہ خداوند عالم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. خداوند عالم چاہتا ہے آپ زیبا ہو جائیں، توجہ سے جملے سنیے گا اگر یہ مقدمہ سمجھ آ گیا. خداوند عالم چاہتا ہے کہ آپ زیبا ہو جائیں. اس زیبائی کو آپ کو عطا کرنے کے لیے پروردگار نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھو گے میں زیبائی عطا کروں گا، دیکھو روزہ رکھو میں تمہیں زیبائی عطا کروں گا، دیکھو سچ بولو میں تمہیں زیبائی عطا کروں گا، خوش اخلاق ہو جاؤ میں تمہیں زیبائی عطا کروں گا، اپنے گھر والوں کے حقوق دو میں تمہیں زیبائی عطا کروں گا، ہمسایوں کے حقوق دو میں تمہیں زیبائی عطا کروں گا، کسی کو دھوکہ مت دو میں تمہیں زیبائی عطا کروں گا، کسی کو پریشان مت کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، با وفا رہو، شجاع رہو، ظلم کے مقابلے میں ڈٹے رہو، میں تمہیں زیبائی عطا کرتا چلا جاؤں گا. جتنی تمہاری نماز کبھی ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی زیبا ہوتے چلے جاؤ. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے نا، آغا پناہیان کہتے ہیں تم اپنی نماز ٹھیک کر لو، خدا باقی امور سارے ٹھیک کر دے گا. تم خداوند عالم کی عبادت کرتے چلے جاؤ، پروردگار زیبا کرتا چلا جائے گا. تم زبان اس طرح سے استعمال کرو کہ جس طرح سے خدا چاہتا ہے، پروردگار تمہارے نفس کو زیبا کر دے گا. صورت جیسے بھی ہو مسئلہ نہیں ہے، سیرت ایسی ہونی چاہیے جو زیبائی کو قبول کرنے والی ہو، سیرت زیبا ہونی چاہیے. خداوند عالم حکم دینا شروع کرتا ہے، یہ کرو میں زیبا کروں گا، یہ کرو میں زیبا کروں گا، یہ کرو میں زیبا کروں گا. عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن میں زیبا ہونے کے لیے تاکہ محبت کر سکو بہت سارے امور انجام دیے، کہا حج کرو زیبا کروں گا، عمرہ کرو زیبا کرو، انفاق کرو زیبا کروں گا، فقیر کی مدد کرو زیبا کروں گا، حقوق ادا کرو، مریض کی تیمارداری کرو، کسی کی دل جوئی کرو، کسی کو اچھا مشورہ دو میں تمہیں زیبا کروں گا. خداوند عالم حکم دیتا چلا گیا، قرآن میں حکم دیتا چلا گیا، لسان نبی سے حکم دیتا چلا گیا، لیکن عجیب ایک عمل ہے کہ جس میں خدا کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمہارے ساتھ خدا بھی کرے گا اور جتنی زیبائی یہ عمل عطا کرے گا کچھ نہیں کرے گا. بھائی پروردگار نے قرآن میں کہا نا اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، روزہ زکاۃ دو، مما تحبون اس میں سے انفاق کرو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، للہ علی الناس حج البیت کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے تم حج ادا کرو، عمرہ کرو، پروردگار کے لیے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، یہ سب چیزیں زیبائی عطا کریں گی. لیکن پروردگار کہتا ہے ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. اگر پروردگار کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو گئے تو پروردگار ایسی زیبائی عطا کرے گا کہ جو کسی اور عمل سے نہیں ملے گی. قرآن آواز دیتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں نبی اور آل نبی کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خداوند عالم کو ان زیبا ہستیوں سے کہ جن کو خداوند عالم نے اپنی زیبائی کے ساتھ خلق کیا ہے کتنی محبت ہے کہ اگر کوئی ان کے اوپر درود بھیجتا ہے تو پروردگار اس سے محبت کرنے لگتا ہے. खुदाबंद आलम उसके अंदर जीबाई को उजागर करने लगता है, उसको जीबा करने लगता है। अजीजों जरूरी है कि मैं अपने नफ्स को जीबा कर लूं, जरूरी है कि मैं अपनी जबान को मुताबिक अमीरुल मोमिनीन इस्तेमाल करने का हुनर सीख लूं। अगर मैं वैसे हुनर सीख लिया, खुदाबंद आलम मुझे ऐसी जीबाई अता करेगा कि जिसके नतीजे में मैं अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत कर सकूं, ऐसी जीबाई अता करेगा कि जिसके नतीजे में मैं मोहब्बत कर सकूं। और वो ऐसी मोहब्बत है, तवज्जो से सुनिएगा जुमला, और जब इंसान जीबा होकर जीबाई से मोहब्बत करता है, जमील होकर जमाल से मोहब्बत करता है, हसीन होकर हुसैन से मोहब्बत करता है, तो खुदावंद आलम हर वो नेमत अता करता है कि जो इंसान को जरूरी थी, जो इंसान के लिए जरूरी होती है, परवरदिगार अता करना शुरू करता। अगर एक इंसान अपनी इस मोहब्बत में तकाजा करने लगे कि परवरदिगारा मैं उस सूरत में तुझसे मोहब्बत करूंगा जब तू मुझे ये अता करेगा, इसका मतलब यह ठहरा कि परवरदिगार की जीबाई से मोहब्बत नहीं है बल्कि उस शय से मोहब्बत। खुदावंद आलम मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पे जा रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा, ज़ियारत इमाम हुसैन पे जा रहा हूं, खुदावंद आलम मेरा फलां काम कर दे, इसका मतलब यह है कि मुझे उस काम से मोहब्बत, उस फेल से मोहब्बत हुसैन से नहीं, मैंने उस जीबाई से मोहब्बत नहीं की। खुदावंद आलम कुरान में दो किस्म की बात करता है, एक दफा कहता है कि जो मा इंदल्लाह खैरुन व अबका, के जो खुदावंद आलम के पास है वो खैर और बाकी रहने वाला है। जब रसूल खुदा ने अपने नुमाइंदों को भेजा अहले मक्का के पास के जाओ और इनको जाकर तरवीज दो कि ये मुसलमान सारे हो जाएं, वो गए और जाकर कुफारे मक्का से कहा कि देखो रसूल खुदा ने हमें भेजा है और चाहते हैं कि तुम तौहीद परस्त हो जाओ। तो आगे जो कुफारे मक्का थे उन्होंने कहा कि हम लोग तौहीद परस्त नहीं होंगे। पूछा क्यों? कहा कि जिन बुतों को हम लोग खुदा मानते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम पर गजबनाक हो जाए और हम पर अजाब नाजिल कर दे। वो तमाम चीजों को मादी निगाह से देख रहे थे। वहां पर खुदाबंद आलम सूरह कसस में आवाज देता है, मा इंदल्लाह खैरुन व अबका, जो खुदाबंद आलम के पास है वो खैर भी है और बाकी रहने वाला भी है। देखो तुम्हें जन्नत चाहिए, खुदा तुम्हें जन्नत देगा, तुम्हें बागात चाहिए, परवरदिगार तुम्हें बागात देगा। लेकिन सूरह ताहा में और किस्म की सदा, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपने उस एजाज का इजहार किया और उस इजहार के नतीजे में जितने भी वो जादूगर थे सबके सब सजदा रेज हो गए, और सजदा रेज होने के बाद फिरौन ने कहा कि देखो मैं तुम्हारी हाथ पांव काटूंगा, तुम्हें सूली पे लटकाऊंगा, तुम्हें परेशान करूंगा, तुम्हारे घर को आग लगाऊंगा, तुम्हारी फसलों को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे सारे माल को गस्ब कर लूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हें परेशान करूंगा, तुम्हारे बच्चों को ज़िबा कर दूंगा। जब उन जादूगरों को कहना शुरू किया तो सूरह ताहा में परवरदिगार उन जादूगरों के बारे में कहता है कि उन्होंने जब ईमान ले आए तो वहां पर फिरौन को कहते हैं कि ए फिरौन, तू हमें जितनी मर्जी अजियत देना चाहता है दे दे, तू जितनी हम लोगों को मुश्किल में डालना चाहता है मुश्किल में डाल दे, तू हमारे घरों को आग लगाना चाहता है तू आग लगा दे, वल्लाह खैरुन व अबका, अल्लाह है कि जो खैर भी है और बाकी रहने वाला भी है। कितना फर्क है दोनों में, तवज्जो से सुनिए, कितना फर्क है दोनों में। एक ये कह रहे हैं कि जो खुदा के पास है वो खैर है, एक वो कह रहा है कि वो पास तो खैर है लेकिन खुदा खैर है। करबला में हमें जितने मिलते हैं वो इमाम हुसैन के पास जन्नत के लालच में नहीं आए कि हुसैन के पास जन्नत है, बल्कि मौला की जीबाई को देखकर करबला में वारिद हुए हैं कि मौला जन्नत किसको चाहिए है, हमें तो आपका जवार चाहिए। वल्लाहु खैरुन व अबका, परवरदिगार तू खैर है, तू बाकी रहने वाला है। बस मोहब्बत का पहला तकाजा यह है कि इसमें तकाजा नहीं है, मोहब्बत में तकाजा नहीं है। करबला में कोई बता दे कि किसी ने तकाजा किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मौला मेरे कर्ज को अदा कर दें, मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करिएगा, मौला मेरे नामोस की हिफाजत करिएगा, किसी ने एक तकाजा इमाम हुसैन से किया? हाँ, एक तकाजा किया है कि मौला मुझे पहले इजाजत दे दें कि मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं। किसी ने मौला से तकाजा किया हो कि मौला मुझे फलां चीज अदा कर दें तो मैं आपकी मदद करता हूं, کسی نے تقاضا کیا ہو کہ مولا مجھے اگر آپ جنت کا ضمانت جنت کی ضمانت دیتے ہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں. جس کو جنت کی ضمانت دی اس نے کہا کہ یہ ادھار ہے, اور جس کو جنت کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے وہ چراغ گل بھی کر دیا ہے امام نے تب بھی نہیں چھوڑ کے جاتے. کسی نے امام کو کہا, تقاضا نہیں ہے. محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس میں تقاضا نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے ہے, وہ مجھے پہلے ہی عطا کر چکے ہیں جو مجھے چاہیے. اس کی دلیل آپ کو دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ سورہ انسان میں خداوند عالم آواز دیتا ہے کہ جہاں پر مسکین یتیم اسیر آئے گھر میں, جب امام حسن و حسین ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد, علیل ہوئے تو نظر کی نہ کہ خداوند عالم ان کو شفا عطا کر دیں, ہم لوگ 3 دن روزے رکھیں گے. سب نے روزے رکھے بشمول حضرت فضا کے سلام اللہ علیہا, ان کے بھی روزے رکھے, سب نے روزے رکھے. جب پہلا دن روزہ رکھا تو جیسے افطار سامنے آئی تو ساتھ ہی ایک یتیم آ گیا. عجیب بات یہ ہے کہ ایک یتیم آیا ہے, یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ایک سائل آئے تو 5 لے کے جاتا ہے. ایک یتیم آیا ہے, ایک یتیم آیا, اس نے کہا ہے کوئی جو میری بھوک کو ختم کرے. امیر المومنین اٹھے, اپنی افطار اس کو دے دی. جب دیکھا امیر المومنین نے دے دی تو حضرت نے, حضرت زہرا نے عطا کی, امام حسن و حسین نے عطا کی. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو امامت کے گھر میں پلا ہو, جس نے زیبا کو سامنے سے دیکھ لیا ہو اور خود اپنے نفس کو بھی اسی زیبائی میں فنا کر دیا ہو, کس طرح سے ہو سکتا ہے وہ رہ جائے. حضرت فضا نے بھی دے دیا. اگلے دن مسکین آ گیا. جب مسکین آ گیا تو وہاں پر بھی اسی طرح سے, پہلے امیر المومنین نے دیا, اس کے بعد حضرت زہرا سلام علیہا, اس کے بعد امام حسن حسین علیہ السلام, اس کے بعد حضرت فضا. تیسرے دن اسیر آ گیا. جب اسیر آیا اس نے بھی اسی طرح سے, کوئی ہے جو میرے پیٹ کو بھرے. تیسرے دن بھی روزہ رکھا اسی طرح سے, 5 نے دے دیا. تینوں دن یتیم آیا, مسکین آیا, اسیر آیا. آیت کیا نازل ہوئی خداوند عالم کی طرف سے, کیسی محبت میں دیا کہ پروردگار فرماتا ہے سورہ انسان میں, یطعمون الطعام علی حبہ یتیما و مسکینا و اسیرا. یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو, تینوں کو جو کھانا دیا ہے اللہ تیری محبت میں دیا ہے, تیری محبت میں دیا ہے. اچھا اگر آپ وہ چاہیں تو بھائی کوئی جزا تو ہو, خدایا میں نے مدد کی ہے, یہ مریض تھا اس کو دوائی لے کے دی ہے, یہ مقروض تھا اس کے قرض کو ادا کیا ہے, میں نے اس کی مدد کی ہے. جب اس کی مدد کی ہے تو کوئی تو جزا کو شکریہ کہہ دیتا ہے بندہ. آگے سے خداوند عالم جب آیت اتارتا ہے, اب غور کریے کہ عجیب خداوند عالم کا تعلق ہے اور عجیب خداوند عالم کی محبت اہل بیت سے, کہ یہاں پر اہل بیت کے دل میں ہے کہ نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے ہے اور نہ ہی شکر چاہیے ہے. خداوند عالم کا عجیب محبت ہے, عجیب تعلق ہے اہل بیت کے ساتھ, کہ وہاں پر وہ یہ سوچ رہے ہیں پروردگار جبرائیل کے ذریعے وحی کر رہا ہے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے ہے اور نہ ہی شکریہ کی توقع ہے. بھائی خداوند عالم نے افطار تو امام علی علیہ السلام نے عطا کی, لیکن پروردگار کہہ رہا ہے یطعمون الطعام. لہجہ دیکھی آیت کا, آپ کو لطف آئے گا اگر میں سمجھا پایا. آیت کیا ہے, یطعمون الطعام علی حبہ, انہوں نے اطعام کیا, کھانا دیا خداوند عالم کی محبت میں. صحیح, انہوں نے, ترجمہ کر رہا ہوں, انہوں نے کھانا دیا خداوند عالم کی محبت میں یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو. ہمیں نہ تم سے جزا چاہیے ہے نہ شکر چاہیے ہے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا, اگلی آیت یہ آئے کہ انہی کو اس اطعام پر, اس کھانا دینے پہ نہ جزا چاہیے ہے نہ شکر چاہیے ہے, لیکن پروردگار اتنی محبت کرتا ہے اہل بیت سے, اتنی محبت کرتا ہے کہ کہا کہ کھانا تمہیں, تم نے کھلایا ہے, لیکن نہ ہمیں جزا چاہیے ہے نہ شکر چاہیے. پہلا تقاضا محبت کا عزیز ہو, پہلا تقاضا محبت, کس میں تقاضا نہیں ہے, کربلا میں تقاضا نہیں ہے, کربلا میں کوئی تقاضا نہیں. امام حسین علیہ السلام سے کہا جائے کہ مولا آپ یہ عطا کریں گے تو میں دوں گا. کہیں پر یہ نہیں ہے کہ میں زیارت پہ آ رہا ہوں کہ مولا مجھے. تقاضا نہیں ہے محبت. انسان زیبائی سے محبت کرتا ہے. کربلا والوں نے ایسے ہی کیا عزیز، ایسے ہی کیا. جیسے ہی اس زیبائی کے اندر اپنے آپ کو فنا کرنے میں کامیاب ہو گئے، خدا بند عالم نے ایسا زیبا کر دیا کہ چند لحظوں میں حضرت وہاب قلبی، یا کہوں وہاب قلبی کو حضرت وہاب قلبی بنا دیا. خدا بند عالم نے ایسی زیبائی عطا کر دی، یا یہ کہہ دوں کہ خدا بند عالم نے اپنے نفس کے حوالے امام حسین کی زیبائی کرنے کے نتیجے میں ام وہب کو ایسی زیبائی عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر بچے کا سر بھی واپس آتا ہے تو پلٹ کے پھینکتی ہیں کہ جو ایک مرتبہ حسین کی راہ میں دے دیں واپس نہیں لیتے. تقاضا نہیں، کہیں تقاضا نہیں. اتنی زیبائی ہے کہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. تقاضا صرف یہ ہے کہ مولا اجازت دیتے ہیں، مولا اجازت دیں کہ پہلے ہم جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں، مولا اجازت دے دے کہ کسی طرح سے ہم پہلے آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، مولا اجازت دے دے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو آپ کے اوپر قربان کر سکیں. عزیزو، ایسے ہی زیبا کا آج ذکر کرتے ہیں کہ اس زیبا کو زہیر ابن قین کہتے ہیں. زہیر ابن قین معروف ہیں، عثمانی المذہب ہیں. عثمانی المذہب سے کیا مراد؟ یعنی امامت کے قائل نہیں ہیں لیکن رسول خدا کے شجاع صحابی ہیں، بہترین اصحاب میں سے، متمول انسانوں میں سے ہیں، ثروت مند انسانوں میں سے ہیں، مالدار انسانوں میں سے ہیں. ایسے کہ جن کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، جن کی خدمات ہیں دین کے لیے، جنہوں نے اپنا مال عطا کیا، جنہوں نے اپنی شجاعتیں عطا کی، جنہوں نے جا کر دین کا دفاع کیا. لیکن سن چکے ہیں رسول خدا سے کہ نواسے رسول آئیں گے کربلا میں اور کربلا میں ان کو قتل کر دیا جائے گا. مکہ سے نکلے ہیں حج کرنے کے بعد. امام حسین نے اپنے احرام حج کو احرام عمرہ میں تبدیل کر کے حج کو ترک کیا اور وہاں سے نکل آئے. جب وہاں سے آ گئے، زہیر ابن قین نے اپنے حج کو مکمل کیا اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، راستہ ایک ہو گیا. جب راستہ ایک ہو گیا تو دیکھا کہ خیام حسینی ہیں، تو جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالتے تھے کوشش کرتے تھے کہ امام حسین کے خیام سے کچھ دور پڑاؤ ڈالیں، کہیں پر ایسا نہ ہو کہ امام حسین سے سامنا ہو جائے. آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتے، چونکہ معلوم ہے کہ امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں، یزید جیسا خلیفہ بن چکا، کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد جیسا آ چکا، امام حسین کے ساتھ بطول زادیاں ہیں، نہیں چاہتے کہ آمنا سامنا ہو. اور آمنا سامنا ہونے کے نتیجے میں امام حسین کی بات ماننی پڑے. اب غور کریے، امام حسین ایسا عطر ہیں، جس طرح سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس کوئی رہے اور معطر نہ ہو، ہو نہیں سکتا. امام حسین علیہ السلام خداوند عالم کی طرف سے ہادی برحق ہیں، انسان کی ہدایت کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہیں. جب حضرت حر نے لگام فرس سے امام حسین کے اوپر ہاتھ ڈالا تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے دل میں زہرا کی محبت ہے. جیسے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا فوراً کہتے ہیں، ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، کیا چاہتا ہے؟ کتنا بڑا رسک لیا امام حسین علیہ السلام، لیکن جانتے ہیں کہ حر کے دل میں ماں کی محبت ہے. ایک دفعہ حر پلٹ کے کہتا ہے کہ مولا اگر پورے عرب میں کوئی اور مجھے یہ کہتا، میں پلٹ کے اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں زہرا ہے. یہاں سے حر کو پلٹا دیا، پلٹا کے کربلا میں لے. جانتے ہیں کہ کس انسان کی کس طرح سے ہدایت کرنی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زہیر ابن قین ہے، خیمہ کبھی آگے لگاتے ہیں کبھی پیچھے لگاتے ہیں، ایک دفعہ اپنے کسی غلام کو نہیں بلکہ علی اکبر کو بھیجا ہے. اے علی اکبر، جاؤ اور جا کر زہیر ابن قین سے کہو کہ حسین بلا رہے ہیں. حضرت زہیر ابن قین خیمے میں موجود ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، جن کا نام دلہم ہے تاریخ میں، اور اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھانے والے ہیں. تشت آگے رکھا ہے، نوالہ توڑا ہے، اپنے دہن کے قریب کیا، یہاں تک کہ باہر سے آواز آئی کہ زہیر ہیں۔ کہا آپ کون؟ کہا علی ابن حسین ہوں، میں حسین کا لال علی اکبر ہوں۔ ایک دفعہ جیسے نام سنا تڑپ گئے، کہا کیا چاہتے ہیں؟ کہا امام حسین نے آپ کو پکارا ہے، میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ تو آگے سے نوالہ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ، یہ وہی وقت آ گیا جس کا مجھے خوف تھا۔ دلہن کہتی ہے کہ جائیں جا کر کم از کم سنیں تو صحیح کہ مولا کہتے کیا ہیں، امام آپ سے چاہتے کیا۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت زہیر ابن کین اپنے خیمے سے نکلے ہیں، مولا علی اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اپنے سر کو جھکایا ہے اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ خیمہ امام حسین میں داخل ہوئے۔ امام حسین اور حضرت زہیر میں کیا بات ہوئی نہیں معلوم، تاریخ میں نہیں لکھا گیا، لیکن تاریخ میں یہ ضرور لکھا ہے کہ جب خیمے میں داخل ہوئے ہیں تو سر جھکا ہے، لیکن جب خیمے حسینی سے باہر آئے ہیں تو چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اپنی زوجہ کے پاس گئے، اپنی زوجہ کے پاس گئے، زوجہ نے دیکھا کہ حسین کے پاس آئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا ماجرا نہیں بتاؤں گا، صرف یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ غلام کو میں آزاد کرتا ہوں، میرے مال کو لے کے کوفہ چلی جاؤ، میں ابھی حسین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑ۔ آگے سے دلہن کہتی ہے کہ اگر خود جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں سن رکھا، عربوں کا مزاج کیا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، کوئی قتل ہو جائے تو اس کی بیوی کو کنیز بنا لیا جاتا ہے۔ دلہن نے آہستہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ رسول زادیہ بھی حسین کے ساتھ ہے، میں نے سنا ہے کہ زینب بھی ساتھ ہے، علی کی بیٹی ساتھ۔ حضرت زہیر کو ایک دفعہ جلال آیا، جلال میں آ کے کہتے ہیں تو کجا علی کی بیٹی، کجا تو نے اپنے آپ کو علی کی بیٹی کے ساتھ مقایسہ کیا ہے، کس کی جرت ہے کہ جو زینب کی طرف دیکھے؟ میں قربان جاؤں اے زہیر آپ کی شجاعت پہ، اے کاش شام غریبہ کوئی دیکھتا کس طرح سے ایک بی بی نے جلتے ہوئے خیمے سے بے مکنہ بے چادر اپنے بھتیجے کو بچایا۔ اجرکم اللہ، زہیر گئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شب عاشور۔ امام علیہ السلام نے ایک چراغ کو گل کر دیا، جیسے چراغ کو بجھا دیا نے کہا کہ کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، ایک ایک کر کے صحابی کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ کہا اے مولا، چاہے موت ہم پر آ گرے، ہم موت پہ آ گرے، مولا آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسی نے کہا کہ مولا آپ کی راہ میں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ زہیر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، میری لاش کو جلا دیا جائے، راکھ کو اڑا دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، مولا اگر 70 مرتبہ بھی ہو مات ترک تو کہ یا حسین، اے حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ عاشور کا دن آ گیا عزیزو، اے زہیر شہید کر دیے گئے، اے مولا کے لاشے کو پامال کر دیا گیا، سب کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا گیا، اے بغیر ہماری کے اونٹوں کو، بغیر پالان کے اونٹوں پر ساری بیویوں کو سوار کرایا گیا۔ کوفہ کے جب بازار کے پاس لے کر آئے ہیں نا، ایک منادی نے ندا دی ہے کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی پتا چلا نا، زہیر کی بیوی اپنی گھر کی چھت پر گئی ہے، دیکھنا شروع کیا، ایک ایک کر کے نیزے پر نظر دوڑانی شروع کی، ایک ششماہی کے اوپر چہرے کے اوپر نظر گئی ہے، کہا یہ مولا کا بیٹا علی اصغر ہوگا۔ ایک ایک کر کے سروں کو دیکھتی چلی گئی ہے، ایک نوک نیزہ پر بلند زہیر کا سر ہے۔ اے جیسے ہی زہیر کا سر دیکھا سجدے میں گر گئی، پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میرے زہیر کو قبول کر لیا، اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن دیا ہے، کفن دے کے کہا جاؤ کربلا میں جا کے میرے زہیر کو کفن دے کر آؤ۔ غلام کیا ہے اب انتظار کر رہی ہے، ابھی غلام جا رہا ہوگا، ابھی کفن دے رہا ہوگا، ابھی واپس آ رہا ہوگا۔ ابھی جیسے واپس آنے کا وقت آیا نا، چھت پہ جا کے دیکھا کہ غلام سر جھکائے آ رہا ہے، गुलाम जैसे ही करीब आया दरवाजे पे गई, गुलाम से पूछा तूने मेरे जोहेर को कफन तो दिया है ना। गुलाम खामोश है, हाथ जुड़े हैं, तूने मेरे जोहेर को कफन नहीं दिया, मैं तुझे कभी माफ ना करूंगी। हाथ जोड़ के कहता है बीबी ऐ माफ करना ना करना आपका इख्तियार, दामन हटा के कफन वापिस किया। ए बीबी जा बजा लाशें पड़े थे, कई लाशें थे, कफन एक था, एक लाशा देखा जिसकी पसलियां टूटी हुई थी, एक लाशा देखा उंगलियां कटी हुई थी, एक लाशा देखा जगह जगह से कटा था। ए बीबी क्या करता एक कफन। الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.